बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी और फ़िरकावाराना दहशतगर्दी। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता हफ्ते मंगल को पाकिस्तान के इलाके कोहिस्तान में मुसल्लह दहशतगर्दों ने 4 मुसाफिर बसों को रोककर मुसाफिरीन को उतारा, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए और फिर 25 शिया मुसलमानों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। इस वाक़े में 18 शिया मुसलमान शहीद और 7 जख्मी हुए। वाक़े पर गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा सख्त रद्दअमल सामने आया। 3 दिन के आम शोक का ऐलान किया गया और मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरों और धरनों का सिलसिला इत्तलात के मुताबिक सनीचर को भी जारी रहा, जबकि जुमे को पूरे पाकिस्तान में नमाज जुमा के बाद मुजाहरे किए गए। इस वाक़े की जिम्मेदारी तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है और रिपोर्टें बताती हैं कि अभी तक इस वहशियाना दहशतगर्दी के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई है। पाकिस्तान में तालिबान और उनसे वाबस्ता इंतहा पसंद दहशतगर्द ग्रोह अक्सर व बीशतर शिया मुसलमानों को हदफ बनाते रहते हैं। मौजूदा जो वाकया हुआ है, इसके अहदाफ क्या हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हैं और इसके नतायज और असरात क्या हैं, और पाकिस्तान में फ़िरकावाराना दहशतगर्दी बढ़ने के असबाब क्या हैं, इस बात का आज हम प्रोग्राम अंदाज़ जहां में जायज़ा लेंगे। तो चलिए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां इस वक्त पाकिस्तान के एक मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार नज़ीर हुसैन साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नज़ीर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी अस्सलाम वालेकुम शराफ़त साहब।
नज़ीर हुसैन साहब, सबसे पहले तो हम गिलगित बल्तिस्तान के हालात जानना चाहेंगे कि आपको जो रिपोर्टें मिली हैं उनके मुताबिक वहाँ हालात कैसे हैं, कुछ पुरसकून हुए या अब भी वहाँ पर बेचैनी पाई जाती है?
शराफत साहब, सबसे पहले तो ये है कि ये वाक़या जिस अंदाज में भी हुआ वो काबिल मज़म्मत है और इस पर जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है, क्योंकि बेगुनाह मासूम लोगों को कत्ल करना किसी भी फ़िरके में, किसी भी मज़हब में और किसी भी ज़ात में, किसी भी कबीले में जायज़ करार नहीं दिया जाता। और जैसे अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाया है कि अगर तुमने बेहक नाहक किसी एक जान को मारा तो तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। तो लिहाजा एक तरफ तो ये काबिले अफसोस और काबिले मज़म्मत वाक़े है और दूसरी तरफ इस वाक़े से जो एक लहर उठी है मजहबी फ़िरकावारियत की, और जैसे आपने इशारा भी किया कि इससे गिलगित बल्तिस्तान के हालात भी ख़राब हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुख्तलिफ दिनों में, बल्कि ख़ास तौर से कल जुम्मे के रोज़ जुलूस निकाले गए हैं और शिया लोगों ने मुतालबात भी किए हैं। लेकिन जो ख़ास तौर से गिलगित की सूरत हाल है वो इंतहाई टेंस है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन कर्फ्यू लगा दिया गया था और अभी भी कर्फ्यू ही है, और वहाँ की जो पुलिस है उसके अख्तियारात लेके वहाँ की जो स्काउट्स हैं जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं उनके हाथ दे दिए गए थे। और इससे ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो गिलगित से आगे के इलाकों में है, जैसे जो बेशतर अफराद थे जो यहाँ कत्ल किए गए या शहीद किए गए वो नगर के इलाके से थे, और नगर के हालात, छलत के हालात और आगे जो मुख्तलिफ जगहों पर जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं, और हुकूमत भी, अमायदीन भी, मजहबी अमायदीन भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इन हालात को काबू में लाया जाए। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि ऐसे मामलात में जो जज्बात हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, और इसलिए मैं इस ज़मन में यही कहना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हालात अभी तक कशीदा हैं और अभी तक नॉर्मलाइज की तरफ नहीं जा रहे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और लंदन स्टूडियो में बरसग़ीर के मुमताज़ दानश्वर منظور رضوی صاحب موجود ہیں. رضوی صاحب السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
رضوی صاحب پاکستان میں ابھی حالیہ دہشت گردی کا جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے دو پہلو ہیں
جی.
کہ ایک تو واقعے کی نوعیت, پھر اس کے محرکات اور اسباب. دو ہی باتیں آپ نے پوچھی ہیں. پہلے بربریت کی بات کر لوں کہ یہ بربریت کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا اور دیکھا ٹیلی وی نے سنا تو مجھے یہ مان, میرا ذہن جو ہے وہ اسپین کے 700 سال پہلے کے حالات پر, یا 550-650 سال پہلے کے حالات کی طرف منتقل ہو گیا کہ جب وہاں مسلمانوں پر ابتلاء اور آزمائش کا دور آیا اور مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا اور ان کو نابود کر دیا گیا, تو اس وقت ہوا تھا کہ بعض علاقوں میں مسلمانوں کو دیکھا جاتا تھا اتار, یعنی ان کو کہ اس میں سے کون مسلم ہے اور نہیں ہے, ان کی شناخت کرنے کے بعد پھر ان کو تہ تہ کیا جاتا تھا. وہ ایک بربریت کا نمونہ تاریخ میں محفوظ ہے. دوسرا, میں نے ایک دفعہ کافی دن ہوئے, کلدیپ نائر صاحب جو ہیں انڈیا ٹائمز کے ایڈیٹر رہے, بڑے دانشور ہیں انڈیا کے اور بہت بڑے, اور یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہاں سفیر رہے ہیں بھارت کے, تو وہ پہلے سیالکوٹ کے تھے اور سیالکوٹ سے وہ ظاہر ہے کہ تقسیم کے بعد چلے گئے. تو ان کا ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا کچھ یادیں کچھ باتوں کے عنوان کے تحت جگنو محسن کے ساتھ, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب وہ پاکستان سیالکوٹ وغیرہ سے گئے تو چونکہ شکلیں وغیرہ سب لوگوں کی ایک سی تھی, تو دلی میں بھی یہی ہوا, جلندر میں غالباً, کہ جب جو ہی امرتسر سے ٹرین چلی تو ہندو نے انہیں, چونکہ ان کا رنگ تھوڑا صاف ستھرا تھا, انہیں مسلمان سمجھ لیا. تو کہتے ہیں وہاں ایک طریقہ یہ کیا گیا, مسلمانوں کو اوریاں کر کے دیکھا جاتا تھا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں, اور پھر ان کو تحت قد مار دیا جاتا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کافروں نے کام کیا تھا, جس طرح بربریت ہلاکو اور چنگیز نے کی تھی, اور جو اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور جو تقسیم وقت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا, وہی بے عینی پاکستان میں یہ کارنامے ہو رہے ہیں. یہ تو بربریت کی ایک نوعیت اور اس کی مثال جس پر کوئی انسان بھی خون کے آنسو بہائے نہیں رہ سکتا, اور اس پر سوا انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا کہا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ محکوم طبقہ ہے اور محکوم طبقے کے ساتھ مظلوم طبقہ ہے محکوم کے علاوہ, میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے اسباب اور محرکات جو ہیں شرافت صاحب, وہ بالکل سامنے سامنے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں کہ جو ہی یہ دفاع کونسل کے نام سے یہ کچھ تحریکیں دل سے ہونے شروع ہوئے تو میرا ذہن مان اس طرف کیا تھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں بھائی جو کبھی لشکر جھنگوی کے نام سے, سپاہ صحابہ کے نام سے, پتہ نہیں کیا کیا دھوکھے بازی کے نام سے رکھ کر پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 90s کے شروع میں بھی یہ باتیں ہوئی تھیں, اور بہت ہی زیادہ اس وقت تو بالکل اتنی بے دردی سے بہت سارے ہمارے زعما کو, شیعہ علماء کو, اور ادھر سے جو تھے کچھ سنی حضرات کو بھی مارا گیا تھا. تو وہ ایک تحریک چلی تھی اور اس میں بھی اتنی ہی اسی بربریت کا مظاہرہ کیا گیا تھا. تو میں جب دفاع پاکستان کی کونسل میں نے وہی چہرے دیکھے اور دیکھا کہ یہ لوگ پھر وہ ہے, مطلب ہے کہ برائے ویسے تو برائے نام ان پر پابندی لگا دی گئی تھی, لیکن یہ اب دوبارہ سامنے آ رہے ہیں اور مؤثر ہو رہے ہیں, کارویاں شروع کر رہے ہیں. تو خدا نہ کرے کہ میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی دور پھر آنے والا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو سعودیوں نے اور سلفیوں نے اور وہابیوں نے جو کام پہلے کیا تھا لیٹ 80s میں اور ارلی 80s میں, دوبارہ اسی کا سامنے نمونہ آ رہا ہے. وہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی دو وجہ بالکل صاف نظر آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے حکمرانوں کی نااہلی ہے, بے بسی ہے, بے حسی ہے, بے کسی ہے, کہ نہ انہیں دلچسپی ہے پاکستان کے عوام کی حفاظت سے, نہ ان کے پاس وقت ہے, نہ موقع ہے. وہ اپنی جیبیں تجوریاں بھرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ جب تک ان پر خود نہ بیتے, ان کا کوئی اپنا آدمی نہ مرے, جب تک ان کی اولاد پر ظلم و ستم نہ ہو, ان کے آبا و اجداد پر ظلم و ستم نہ ہو, تو ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ دوسرے انسانوں کی جانوں کی کوئی قدر و قیمت بھی ہے یا ان کے بہ کوئی وقت ہے. تو اس لیے ایک تو ان کو وقت نہیں ملتا, وہ تجوریاں بھرنے میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے آقا جو ہیں پاکستانی حکمران جو ہیں, سب اظہر من الشمس ہے کہ یہ غلام ہیں اور غلامی کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں, اور تو اس لیے ان کے آقا جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں حالات پرسکون رہیں. سب سے بڑا اس کی وجہ یہ ہے, حضرت سن لیجئے, کہ جو پاکستان ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے گیس کے باب کی معاملات میں آگے بڑھ رہا ہے, جو پچھلے دنوں کانفرنس کی ہے تینوں زومان ہیں, तो उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका कब जाता है, और फिर अमेरिका के जो ज़ैली इदारा है जिसको आजकल सऊदी गवर्नमेंट कहा जाता है, या हुकूमत सऊदिया के लफ्ज़ को उन्होंने अपने नाम से मंसूब कर रखा है, अल ममलकतुल अरबियतुस सऊदिया, यानी दुनिया को धोखा देने के लिए कैसे कैसे नाम तलाश कर लिए गए हैं कि अपने ही ख़ानदान से एक हुकूमत को मंसूब कर दिया गया है। मुल्क जो है वो उनका ही अपनी एक ज़रख़रीज़ ज़मीन है। तो उन लोगों के ज़रिए से भी इन्होंने ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं ताकि ऐसा हैजान पैदा हो जाए, इस्तराब पैदा हो जाए कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ और करीब ना होने पाए। ये हकीकत है, लिख के रख लीजिए कि यही एक वजह है। वरना ये क्यों होता था कि पहले कुछ दिनों के लिए सुकून आ गया था, कुछ थोड़े से ऐसे साल गुजरे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हुक्मरान जो हैं उन्हें कतई तौर पर इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि आप पाकिस्तान के अवाम महफूज हैं या नहीं है। भाई जो शख्स अपने घर में ही महफूज ना हो, इतनी बर्बरीत की मिसाल जैसे मैंने अर्ज़ किया तारीख में मुझे तो दो ही मरतबे नज़र आती है। वाकयात को बाकी को जाने दीजिए, जो सदर इस्लाम में हुआ, शुरू इस्लाम में हुआ, जो करबला में हुआ, जो और भी कई मवाक़े हुए, बगदाद की तबाही आई है, मैं सब मेरी सब नज़रों के सामने हैं। लेकिन ऐसा कि उतार कर सामने बेगुनाह इंसानों को ये शनाख्त करके, ये जानते बूझते कि ये इंसान है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ महज इस बिना पर कि इनका ताल्लुक एक मुहिबान अहले बैत हैं ये लोग, या सिर्फ ये कि ये हमारे अकीदे से इनकी वाबस्तगी नहीं है, सिर्फ इस बुनियाद पर आज तक किसी महज़ब मुल्क में आपने ये होते देखा है? ये तो कानून जंगल है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? इनके हाथ रोकने वाले क्यों नहीं है? करने वालों की मैं बात नहीं कर रहा, जालिम, चोर, डाकू, गासिब, जाबिर, उसका तो काम ही यही है, कातिल का, सफाक का, कि मैं अपनी सफाकी दिखाऊंगा, मैं कत्ल करूंगा बेगुनाह लोगों को, मैं ख़त्म करूंगा। लेकिन सवाल ये पता है कि जिनको जो टैक्स हमसे वसूल करते हैं, जो हमसे पैसे लेकर आवाम से और दूसरे मुल्कों में अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, बुलंदो बाला काख बुलंद कर रहे हैं, महल बना रहे हैं, क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं है कि कम अज़ कम उनकी में से इंसानियत की ये रमक भी जाती रही? वाय नाकामी के मताए कारवां जाता रहा, और फिर कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। भाई खुदा के लिए जुल्म की भी कोई हद होती है। काफिर भी जो होता है वो भी कभी न कभी ये सोचता है कि मैं जिसको मार रहा हूँ कोई उसकी जस्टिफिकेशन, कोई वजह उसकी साबित हो सकती है कि कोई उसकी जरिया वजह तो होनी चाहिए कि मैं जुल्म क्यों कर रहा हूँ। बेगुनाह बच्चों को मारना, औरतों को मारना, बूढ़ों को मारना, ज़ायरीन को मारना, आबिदीन को मारना, राकेईन को मारना, नमाजियों को मारना, महज इस बिना पर कि वो एक अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका एक मसलक है, वो अल्लाह और उसके रसूल और उसके सहाबा, उनके औलाद से उनका नाम लेते हैं, इतनी जुल्म पाकिस्तान। मैं सच अर्ज़ करता हूँ कि मेरा दिल इसलिए खून के आंसू रोता है कि जब हुक्मरान जो हैं, देखिए जो गफलत है ये इनकी गफलत, ये बेसबब नहीं है हमारे हुक्मरानों की। अगर ये होता कि चलिए जी यूं हो रहा है तो इसलिए हमें पता नहीं चला, भाई तुम उसका सदे बाप कर सकते हो। ये पहला वाक्य नहीं है, आपने पहले कराची की हालात नहीं देखे, कोयटे में नहीं देखा वहां क्या हुआ? वहां तो बिल इंतजाम यही हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें, और ऐसे खारजी हजरात हमारे यहाँ बैठे हुए हैं जिनको शर्म नहीं आती, अलल ऐलान कई वजरा ऐसे हैं जो अपने खारजी होने का ऐलान करते हैं और बरमला कहते हैं कि ये लोग जो हैं इस दायरे इस्लाम से खारिज हैं। जब हमारे हुक्मरानों के बाद हुक्मरानों के मुंह से ये लफ्ज़ निकलेंगे तो जाहिर के फिर आगे क्या होगा? तो जब तक इनके हाथ नहीं रोके जाएंगे, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगी, तो इसलिए ये मामला जारी रहेगा। अब लोगों को चाहिए, दुनिया को चाहिए कि वो देख लें कि ये लोग जो हैं अमेरिका की ग़ुलामी में इस हद तक जा सकते हैं कि इंसानियत की आखिरी रमक जो बाकी रह गई थी उसको भी इन्होंने सरे राह
बहुत बहुत शुक्रिया,
सामान पैदा करके रख दिया है, और बेगुनाहों का रंग इंशाअल्लाह यकीनन खून लाएगा। और खुदा करे कि इन लोगों के साथ भी ऐसी बीते, और तब जाकर इन्हें पता चलेगा कि
बहुत बहुत शुक्रिया
की कदर कीमत क्या होती है।
शुक्रिया रिजवी साहब,
मैं तो
हम
यही
आपकी तरफ दोबारा आएंगे
कि पाकिस्तान के अवाम को, और कुछ है मैं ये बात
जी,
पाकिस्तान के अवाम एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये एहतजाज मुअसर साबित होगा
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार सफदर रजा साहब से। सफदर रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम
जनाब, ये जो वाकया हुआ है, इस वाकये के सिलसिले में दो रिपोर्टें जो हम तक पहुंची हैं वो ये कि एक रिपोर्ट ये थी कि जुंदुल्लाह ने اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی، اور اس کے بعد دوسری رپورٹ یہ ملی کہ طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کر یہ کاروائی کی ہو، بہرحال جند اللہ نے یا طالبان نے، جس نے بھی یہ کاروائی کی ہے، اپنے بیان میں ان دہشت گرد گروہوں نے اس قتل عام کی وجہ کیا بتائی ہے؟ صرف یہ کہ یہ شیعہ تھے اس وجہ سے انہیں قتل کیا گیا، یا اس کی وجہ کوئی اور بھی تھی؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں میں شیعہ سنی کی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے داتا دربار پہ دھماکہ کیا، وہاں پر شیعہ نہیں تھے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دربار سخی سرور میں دھماکہ کیا، وہاں پر شیعہ نہیں تھے، یہ تقریباً وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج سے ایک ہفتہ پہلے پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبہ، جس کو آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں، وہاں کی ایک سریتی پارٹی کے پاکستان عوامی نیشنل پارٹی کے ایک جلسے کے خاتمے کے بعد دھماکہ کیا، وہ شیعہ نہیں تھے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج اس وقت جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے تو کچھ دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ کے ایک کے جلوس پر ابھی حملہ کیا ہے، وہاں پر دو پولیس والے مارے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ حزب طالبان ہوں چاہے وہ جند اللہ ہوں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے کینوس میں رہتے ہوئے حقیقی اسلام کا راستہ روکنے کے لیے بہت پرانا اپنا اسٹریٹجی اور بہت پرانا ایک پلان چلایا ہوا ہے، بہت پرانا ان کا منصوبہ ہے۔ میں اس کو اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اسلام دشمنوں، امریکہ کے دوستوں اور براہ راست اسرائیل کے مداخلت ہے جس نے یہ واقعہ دکھایا ہے۔ آگے آپریٹیوز چاہے کچھ بھی ہوں، اور بالکل میرے دوست نے کہا کہ آگے چاہے آپریٹیوز کا نام جند اللہ ہو، چاہے اس کا نام طالبان ہو، چاہے اس کا کچھ اور نام ہو، یہ حقیقی مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی سوچ ہے جس کا نام کل صدام تھا اور اس کا نشانہ ایران تھا، اور وہ ایک ملک نیشنلزم کا انہوں نے لبادہ اوڑا اور انہوں نے ایران پر حملہ کیا اور 8-9 سال مسلسل جنگ رکھی، اور اس وقت امام خمینی صدام کو نہیں بلکہ اس وقت جب ایران کے عوام پر گولیاں برستی تھیں، ہم بمباری ہوتی تھی، توپ خانے کی فائر آتا تھا، تو اس وقت امام خمینی کہتے تھے مردہ باد امریکہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کاروائی ہے، اور پاکستان میں یہ پچھلے 30 سال سے بھی زائد عرصے سے جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عدالتوں کے ججوں کو قتل کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پولیس کے ایک بہت بڑے معروف انویسٹیگیٹر جس کا نام محمد اشرف مارک تھا، اور وہ اس لیول تک ان کے قریب پہنچ گئے، انہوں نے امریکن ایکسپریس کے دیے ہوئے انلیمیٹڈ کریڈٹ کارڈز کے نمبر تک کا سراغ ان لوگوں سے حاصل کیا، اور انہوں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سی آئی اے کی مشترکہ کاروائی ہے۔ اس بات سے تو میرے سننے والے ضرور آگاہ ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں تقریباً جن کا سربراہ ریگی تھا، اور اس کو کس انداز میں ایران نے ذلت سے دوچار کیا اور ان کی اس منصوبے کو تشت ازبام کیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو امریکی سی آئی اے ان کے بارے میں بھی کہتی ہے کہ وہ امریکی سی آئی اے کے روپ میں اصل میں موساد نے ان کو ریکروٹ کیا ہے، اور بلوچستان میں ان کا نیٹورک ہے، اور اب تو بھارت بلوچستان کی بات چھوڑیں، اب تو وہ لگتا ہے پورے پاکستان ان کا نیٹورک ہے، اور یہ وہی نیٹورک ہے جس کو میرے دوست نے بالکل درست کہا کہ جو دفاع پاکستان ریلیوں کے نتیجے میں پورے ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، اور پورے ملک میں بینڈ جہادی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، اور حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور ٹک ٹک دم 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 نہ کشیدم والی کیفیت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام دشمنوں کا اجتماع ہے، اور یہ اسلام کے حقیقی ماننے والے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ اہل سنت ہوں یا چاہے اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہوں، وہ ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا نیٹورک ہے جو کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کیسے یہی نیٹورک ہے جو کہ شام کی حقیقی جمہوری حکومت کو اسرائیل کے حق میں جپرٹائز کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہے۔ یہ وہی نیٹورک ہے جو کہ کس انداز میں اس نیٹورک میں نے مداخلت کی ہے بحرین کے معاملے میں اور کیسے وہاں پر انہوں نے آرمی کی. تو چاہے وہ اس کا نام وقتی طور پر سعودی عرب ہو, چاہے اس کا نام عراق ہو, چاہے وقتی طور پر اس کا نام بحرین ہو, چاہے وقتی طور پر اس کا نام کچھ بھی ہو, لیکن ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے مفاد کے لیے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرتا ہے, مسلمانوں کی حکومتوں کو مینپولیٹ کرتا ہے, مسلمان بادشاہوں کی مدد کرتا ہے اور مسلمان انٹیلیجنسیا کو وظیفے دیتا ہے اور نتیجے میں حقیقی مسلمان گروہوں کو قتل کے تکفیری گروپ پیدا کرتا ہے, مسلمانوں پر سوئسائڈ بومبنگ کرواتا ہے, مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ استعمار کا ایجنڈا آگے جائے اور حقیقی مسلمان جمہوریت کے لیے, آزادی کے لیے اور اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے سے باز رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بالخصوص ان کا خاص نقطہ ہے, وہ اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے تقریباً تمام عوام امریکہ کے خلاف متفق اور متحد ہیں, اور وہ پاکستان میں امریکہ کی جارحیت جو کہ ڈرون حملوں کے ذریعے جو اور طریقوں پر ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں. اگرچہ ہماری حکومت کمزور ہے لیکن پاکستان کے عوام اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اسلام کا حقیقی دشمن امریکہ اور اس کی پالیسیاں ہیں. پاکستان کا حقیقی دشمن وہ ہے جو کہ مقبوضہ فلسطینیوں پر جبرن قابض ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی جو آواز ہے, عوام کی جو خواہش ہے, اس کو روکنے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروہ بنائے ہوئے ہیں, اور یہ تو نوکر ہیں اور یہ تو وظیفہ خوار ہیں اور یہ تو مرسنری ہیں اور یہ تو کرائے کے ٹٹو ہیں اور فوجی ہیں, جن کو چاہے ان کا نام سپاہ صحابہ ہو, چاہے ان کا نام لشکر جھنگوی ہو, چاہے ان کا نام طالبان ہو اور چاہے ان کا نام جند اللہ ہو, یہ حقیقی اسلام اور جس کو حضرت امام خوینی نے اور سید قطب شہید نے اسلام ناب محمدی کہا تھا, اس کو روکنے اور اسرائیلی اسلام اور جس کو امریکی اسلام سید قطب کہتے تھے اس کی ترویج کی یہ کوششیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے اس پر جو ریئیکشن آیا ہے اور پاکستان کے عوام نے جو غم و غصے میں ڈوبی ہے اس واقعے کے بعد, اور پاکستان کی حکومت نے اگرچہ جو نیم گلانہ اقدامات کیے اور پاکستان کی عوام جو بیدار ہوئے ہیں اس واقعے کے بعد, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام دشمنوں کا اور زیادہ یہاں پر جنازہ نکلا ہے اور مسلمان اور بہتر طریقے پر متحد ہوئے ہیں. تو ہمیں دشمن کی چالوں کو اتحاد امت کا سہارا لیتے ہوئے ناکام کرنا ہے, اور یہ صرف شیعہ فرقے کے خلاف نہیں بلکہ اہل سنت اور حقیقی اسلام کے خلاف ساز یہ گروہ ہے جو مل کے سازشیں کرتا ہے. اور امام خنی کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے ان سازشوں کو ناکام کیا اور انشاءاللہ ہمیشہ کریں گے.
بہت بہت شکریہ صفدر رضا صاحب, لائن پہ موجود رہیے گا. نذیر حسین صاحب, جناب یہ جو موجودہ واقعہ رونما ہوا ہے صاحب, اس کے محرکات اور اہداف کیا تھے؟
دیکھیں, ہمارے دو دوستوں نے بڑی لمبی بات کی ہے اور بہت دور تک نکل گئے ہیں. گزشتہ 1400 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو حق و باطل کی جنگ تو جاری و ساری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کے بنو امیہ بنو عباس کا دور اگر آپ کے سامنے ہو تو حق و باطل کی جنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور آج تک جاری و ساری ہے. لیکن ایک خاص قسم کا ایک عوامل اس میں شامل ہے. دیکھیے, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے گلگت بلتستان کا. اس سے پہلے کوئٹہ میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں, اس سے پہلے پارا چنار میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اور میں کہنے کی جسارت کروں گا, یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو 1980 کی دہائی میں پاکستان کے ایک سابقہ صدر جنرل ضیاء الحق نے پروان چڑھایا تھا اور جس کی پود جو ہے وہ آج بالغ ہو چکی ہے. وہ جو ساری کی ساری جو پاکستان میں اس وقت مذہبی منافرت ہے یا فرقہ وارہ منافرت ہے, اس کی داغ بیل انہوں نے ہی ڈالی ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں, ایک اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ رضا صاحب نے جو بات فرمائی ہے وہ بھی محرک بہت بڑا شامل ہے. وہ یہ ہے کہ بیرونی عوامل اس میں بہت حد تک شامل ہیں. اس میں ایک بات تو رضوی صاحب نے جو لندن سے فرمائی ہے بالکل حق بجانب ہیں کہ جوں پاکستان اور ایران جو ہیں وہ ملکی سطح پر, حکومتی سطح پر, عوامی سطح پر قریب ہو رہے ہیں تو ایسے واقعات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ گلگت بلتستان ایک بہت اسٹریٹجک پلیس ہے جو ہمیں چائنا سے لنک کرتی ہے. اگر خدا نخواستہ اس علاقے میں ایک مذہبی منافرت پیدا ہو جاتی ہے یا ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے تو چائنا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات, ہماری سرحدیں, ہمارے راستے جو ہے خراب ہونے کی کوشش. اسی طرح پارا چنار کی اگر آپ صورتحال دیکھیں, یہ تینوں اسٹریٹجک پوائنٹ ہیں جہاں پہ شیعہ آبادی ہے، اور انفارچونیٹلی ان شیعہ حضرات کے خلاف، شیعہ سیکٹ کے خلاف گزشتہ کئی سالوں سے یہ محاذ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، ابھی جیسے آپ نے مثال دی تھی جندلہ کی یا تحریک طالبان پاکستان کی، تو بڑے افسوس سے ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو اتارا گیا، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے، تو یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ کا تعلق فلاں فرقے سے ہے، اور ہمارے نزدیک آپ کو مارنا جو ہے وہ واجب ہے، قتل واجب ہے. تو اس قسم کی سوچ، اس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک بالغ، ایک عاقل اور ایک سمجھدار آدمی کبھی بھی نہیں رکھ سکتا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیعوں کا، شیعہ سیکٹ کو دھڑانا، دھمکانا اور ان کو محکوم و مظلوم رکھنا. آپ یہ دیکھیے، اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو شاید حکومت کے لیے یا مزید شیعہ حضرات کے لیے، شیعہ سیکٹ کے لیے اس چیز کو بیئر کرنا، اس چیز کو برداشت کرنا مشکل نہیں ہوگا. اس سلسلے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت، گلگت بلتستان کی حکومت اور مرکزی حکومت، تینوں ذمہ دار ہیں کہ عوام کا جان و مال، عوام کی عصمت اور کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، جس میں وہ بری طرح ناکام رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ واقعات ایک سیریز کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور جس میں ایسے عوامی بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی ناطے سے یا مرکزی حکومت میں یا کسی نہ کسی ناطے سے صوبائی حکومت میں بھی شامل ہیں. لہذا حکومت کو اگر ان عوامل پہ کنٹرول حاصل نہیں ہوگا، تو جس طرح بلوچستان کے حالات خراب ہوئے ہیں، مجھے خدشہ ہے اور اندیشہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حالات بھی اسی طرح خراب ہو جائیں گے. اور اگر جلتی پہ تیل کا کام کیا گیا اور شیعہ سیکٹ کے جذبات کو کنٹرول نہ کیا گیا، جو وہاں کے علماء جو ہیں، گلگت بلتستان کے علماء جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. یہاں آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل میں سمجھتا ہوں رضا صاحب نے جو فرمایا، یہ سنی شیعہ کانفلکٹ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اور آپ کو ایک بہت اہم واقعہ بتاتا ہوں کہ نگر میں جہاں زیادہ تر شہید پہنچے تھے، وہاں ایک 30 یا 40 لیبرر تھے، جو مزدور جو تھے سنی لیبرر، وہ کے ایچ پہ کام کر رہے تھے. تو وہاں کے نگر کے شیعہ عمائدین نے ان 30-40 لوگوں کو پناہ دی، اور ان کو بحفاظت جو ہے وہ ان کو گلگت پولیس کے حوالے کیا، تاکہ خدا نہ خواستہ جو شیعہ حضرات اس وقت جذبات میں ہیں ان کو کہیں قتل نہ کر دیں اور یہ سنی شیعہ فساد نہ ہو جائے. تو لہٰذا ایک طرف جہاں اتنی مذہبی منافرت ہے، وہاں شیعہ حضرات نے ایک بہت اچھا عملی نمونہ پیش کر کے سامنے بتایا ہے، اور جس کو گلگت بلتستان کے سنی عمائدین نے، حکومتی لوگوں نے، عمائدین نے بہت سراہا ہے. لہٰذا یہ میں کہنا چاہوں گا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو بھی سامنے آنا پڑے گا، حکومت کو بھی کاروائیاں کرنی پڑیں گی. اور جس کی طرف یہ ذکر کیا گیا کہ کچھ ایسی جماعتیں جو ماضی میں بین تھیں، وہ سامنے آ رہی ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی پشت پناہی کر رہا ہے. اگر ان کو بین نہ کیا گیا تو شیعہ حضرات بھی، جیسے کراچی میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا کوئٹہ میں ہو رہا ہے، یا پارا چنار میں ہو رہا ہے، یا گلگت بلتستان میں ہوگا، اگر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تو پاکستان میں شاید ایک مسئلہ ایسا پیدا ہو جائے جس کو نہ صرف حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی، بلکہ عوام بھی ایک دوسرے کے لیے دست و گریبا ہو جائیں گے. لہٰذا نہ صرف یہ کہ مذہبی منافرت کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ پاکستان کو استحکام دینے کے لیے حکومت کو آئرن ہینڈ سے، ایک مضبوط طاقت سے سامنے آنا ہوگا، اور ان ایلیمنٹ کا قلعہ کما کرنا ہوگا.
جی، بہت بہت شکریہ رضوی صاحب. کئی عشرے سے پاکستان میں مذہبی منافرت، فرقہ واریت اور انتہا پسندی پھیل رہی ہے، مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت سے الگ کر کے دیکھنا ذرا مشکل ہو گیا ہے. یہ مسلسل مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت بڑھنے کے اسباب کیا ہیں؟
حضور، بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو لوگ، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جا کر ان کو قتل کر دو، کہ یہ شیعہ ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. صفدر آزاد صاحب نے صحیح فرمایا، داتا صاحب کے دربار میں تو شیعہ لوگ نہیں تھے، سخی سرور میں نہیں تھے، اور کہیے کہ اس کی مسلم ملتان میں نہیں تھے.
جی
ہوتا یہ ہے کہ چونکہ جب یہ لوگ کسی کو کرایہ پر لیتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، تو چونکہ وہ بیچارے عام جن کو اس مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تو صرف مالی ترغیب ہی کافی نہیں ہوتی کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو باقی رہنے والوں کو ہم یہ دیں گے، تمہیں اس مرتبے پہنچا دیں گے، تمہیں یہ انعامات ملیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ان کو برین واش بھی کیا جاتا ہے، اور برین واش کرنے کے لیے سب سے بڑا محرک اور سب سے بڑا کامیاب بات کون سی ہوتی ہے؟ यही कि इंसान को ये बता दिया जाए कि जो तुम काम कर रहे हो ये बहुत नेकी का काम है, सवाब का काम है, अजर का सवाब, अजर भी मिलेगा, यानी तुम दीन और दुनिया दोनों में फला पाओ जाओगे। हालांकि आप अगर देखें तो क्या ये कातिल इतने वाकई नेक होते हैं? इन्हें अपने अकीदे से इतनी वाबस्तगी होती है, या इतने इनको उससे दिलचस्पी होती है, या इतने ये नेक और साले और मुत्तकीन होते हैं कि अपने अकीदे के लिए सबको मार डालते हैं? कतई तौर पर नहीं होता। अपनी निजी ज़िंदगी में आमतौर पर वो नशे में भी मुबतला होते हैं, उसकी लत में मुबतला होते हैं, बाकी उनके अंदर कई कबाहे मौजूद होते हैं, मायब मौजूद होते हैं, वो सब होने के बावजूद उनको कैसे आखिर इस बात पर तैयार कर लिया जाता है कि एक बेगुनाह की जान ले लो? तो होता यह है हुजूर, पहले तो जो मुहर्रकीन हैं, जो इसके बानी हैं, वो बैठते हैं, वो मंसूबा बंदी करते हैं, शुरू होता है वहाँ से, अमेरिका से, होते होते फिर जब अपना मुल्क के मफादात, अपने हुक्मरानों के मफादात भी उसमें शामिल होते हैं, सिर्फ यही नहीं होता कि अमेरिका के लिए। अब अमेरिका को क्या पड़ी है कि सिर्फ चंद आदमियों को मारने से उनका मकसद बरारी हो जाएगा है? क्योंकि वो सारा एक माहौल पैदा करना होता है, हैजान का माहौल पैदा करना होता है, बेइत्मीनानी का माहौल पैदा करना होता है कि जिस तबके को उन्होंने पीसना है, जिस मुल्क पर जुल्म करना है, उसको एक हैजान में, एक बुखार में मुबतला कर दिया जाए, ताकि बुखार में मुबतला मरीज़ को पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसी तरह ये मुल्कों के साथ, मुआशरों के साथ और तबकों के साथ करते हैं। तो ये फ़िरका की बात जो होती है ये दरअसल एक ओढ़ना और बिछाना इसलिए बना दिया जाता है ताकि उन लोगों को इस दहशत पर मजबूर किया जाए, दहशत पर कन्वेंस किया जाए, दहशत पर उनको तैयार किया जाए। वरना जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उनको अकीदे से इतनी वाबस्तगी नहीं होती। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बाज़ औक़ात जब ये इनके सियासी मकासद होते हैं, मुमकिन है कि कल को उनकी मकसद बरारी इसी तरह हो कि वो जैसे हुआ शुरू में ज़ियाउल्लाह के ज़माने में, शुरू में क्या हुआ था आपको याद है कि जितने तहरीक सुन्नी के लोग थे उनको मारे गए थे, कारी अकरम थे वो मारे गए कामोकी में, ये वहाँ से शुरू हुआ था सिलसिला, मैं 80s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये हुआ कि उसका रद्दअमल भी सामने आया, तो पहले तो इनकी तोपें जो थीं वो सब दूसरे फ़िरकों की तरफ भी गई, क्योंकि बात यह है कि दरअसल जब इसमें सऊदीया मुलव्वस होती है ना, तो वो अपने सिवा सारी दुनिया को काफिर और बिदती और मुशरिक कहते हैं, और वो जो अपने कारकुन होते हैं उनके जहनों में ये बात रासिख कर देते हैं कि ये जो है ना रामदास और देवदास, ये जो है ना ये रसूल बख्श और अल्लाह बख्श और ग़ुलाम अली और मेहदी शराफत और मंजूर रजवी, ये भी उतने ही काफिर हैं जितने देवदास काफिर है या रामलाल काफिर है। तो उनके जहन में ये जो इतनी तोपें चलती हैं ना तकफीर की, ये तकफीरी ग्रुप जो है ना, इन्होंने इसके सिवा इसको दुनिया में कोई काम ही नहीं है कि बजाय तबलीग करने के, बजाय किसी को मुसलमान बनाने को, हर एक को मुशरिक, बिदती, काफिर, और ये तीन लफ्ज़ इन्होंने चुने हुए हैं, दर्जा बदरजा वो सब पर इसका इंतबाक करते रहते हैं, सबको मुंतबिक करते रहते हैं सब पर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये दोनों, इसके दोनों पहलू हैं, एक है दहशतगर्दी का पहलू, मुल्क को बर्बाद तबाह करना, मुआशरे में ख़राबी लाना, मकसद की बरारी करना, अपनी हुक्मरानी को बाकी रखना, लोगों की नज़रें ताकि इन मामलात पर रहें, और वो जो गस्ब व जबर का जो बाज़ार गर्म कर रखा है हमारे इन किराए के टट्टू हुक्मरानों ने, ताकि लोगों की नज़र उस पर न जा सके। अब देखिए जब कोई ना कोई ये मामला करते हैं तो होता क्या है कि जो तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, किसी और कमोडिटी की, किसी जिंस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, वो उसी शोर में उसका ऐलान हो जाएगा ताकि लोगों की नज़रें उससे महफूज रहें। तो जिस तरह आपने पूछा जो सवाल, उसका जवाब मुख्तसर तौर पर यही है कि ये अगरचे इन लोगों को इस्तेमाल तो किया जाता है और ये मामला बढ़ जाता है, ये देखिए ना ये क्या होता है, ये कभी ये होता है कि अकीदा उन लोगों का कमज़ोर हो गया तो ये कत्ल गारत रुक जाता है? नहीं, ऐसा ही नहीं बात होती, अकीदा तो उनका वही रहता है। जब हुक्मरानों का मकसद बरारी करनी होती है, जब हुक्मरान समझते हैं कि आज हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, दहशतगर्दी करनी है, ये हमारी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, लोगों को अपने मामलात में उलझाने के लिए ये बातें ज़रूरी हैं, तो फिर वो उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो तरगीब की वजह से भी, तहरीज की वजह से भी, तखवीफ की वजह, खौफ दिलाया जाता है, माल दिया जाता है, तरगीब दी जाती है, और सबसे फिर ऊपर होता ही है कि उनको कन्वेंस करने के लिए ये भी कह दिया जाता है कि तुम्हारे इस अमल से अल्लाह भी खुश होगा, इसलिए अगर तुम ये कर रहे हो तो ये तुम्हारी उखरवी ज़िंदगी के लिए भी बेहतर है। तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो दीन को भी इस्तेमाल करते हैं, مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں، انسانی عقیدے کی کمزوری کو بھی استعمال کرتے ہیں، مال و جاہ کی ترغیب جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان کا مقصد سوائے اس کے کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آئرلینڈ میں کیا ہوا تھا، میں تو یہیں موجود تھا، میں نے تو ایک ایک بات ہے ہمارے ساتھ بیتی ہے، ہم بازار میں شاپنگ کرنے جاتے تھے، ہمارے بچوں کو ہمیں دکانوں سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک جو ہے نا یہ مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو اتر رہے، بعد میں پتہ چلا قطعی طور پر یہ نہیں تھا، ان دونوں طبقوں کو، دونوں طبقے کے لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم یہ کرو ان کو مارو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، یہاں بھی یہی تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا، کتابیں سامنے آ چکی ہیں، بعد میں کیا ہوا، مارٹن گینز نے اور ایڈم نے اور ان لوگوں نے سارے نے، وہ یان پیزلی نے، سب نے جو بعد میں آپس میں معاہدے کر لیے، بعد میں سب کتابیں آ چکی ہیں، سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ مذہب کے نام کو استعمال کیا گیا تھا، مقاصد ان کے جو تھے وہ گندے تھے، سیاسی ان کی برتری کا مقصد تھا، یہی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لیکن ستم کی بات یہ ہے کہ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کہاں گئے بھائی، ہمارے مبصرین کہاں گئے، ہمارے دانشور کہاں گئے؟ خدا کے لیے جب تم دوسری باتوں کی طرف ٹاک شو کرتے ہو، دوسری باتوں کی طرف تمہارے مذاکرے اور مناظرے ہوتے ہیں، وہاں سیمینار ہوتی ہیں، تمہارے جلسے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ بھائی آپس میں لڑنے سے تمہارا مقصد کوئی حل نہیں ہوگا، تمہارے آپس کے لڑنے سے جو تمہارے دشمن ہیں وہ تم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جانیں تمہاری جا رہی ہیں، فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہے، جانیں تمہاری جا رہی ہیں، اب سعودی کو کیا ہے، سعودی اب وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے سعودی میں دو آدمی بھی مر جائیں تو سارا تہلکا مچ جاتا ہے، شروع میں ہوا کیا تھا، جب لوگوں کے میں یہ شعور پیدا ہوا کہ امریکن فوجوں کو باہر جانا چاہیے، اور کچھ علماء نے بھی یہ احتجاج کیا، قرآن آیت سے اس کے استدلال کیا، تو حکومت نے اتنی سختی کی، اتنی سختی کی کہ اب وہ لوگ جو معاملہ بھول چکے ہیں انہوں نے برداشت کر لیا ہے، وہاں تو یہ بالکل نہیں ہوتا، پاکستان میں اس لیے ہو رہا ہے میرے بھائی مہدی شرافت صاحب کہ ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے آنکھیں موند لی ہیں،
بہت بہت
پرواہ نہیں ہے، وہ شہریوں کو شہری نہیں سمجھتے،
جی
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زمینوں کے کیڑے ہیں، مر بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
جی بہت بہت شکریہ صفدر رضا صاحب، کیا پاکستان میں دہشت گردی کو فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پر ثابت کرنے والوں کی اپروچ اتنی زیادہ پین اسلامسٹ نہیں ہے، اور وہ اسلام کے آفاقی نظام کو اور مغرب کی بالخصوص امریکہ اور اس کے سب سے بڑے اتحادی اسرائیل اور ویسٹ کی منافقت کو اس اچھے انداز میں نہیں جانتے جیسے کہ حقیقی مسلمان اور اسلام ناب محمدی کے حقیقی پیروکاروں کو معلوم ہے، اس لیے ساری چیز گھچ مچ رہتی ہے اور معاملات بگڑے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور دہشت گردی کا تو کوئی تعلق اور کوئی واسطہ اور کوئی ایکویشن بنتی ہی نہیں ہے، اور مغرب کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ اس کو ملا کے دیکھا جائے، اور جیسا کہ لندن اور نیو یارک میں اسلام اور دہشت گردی کو ایکویٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی پاکستان میں بھی اس کو ویسے ہی ایکویٹ کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہماری اپنی حکومتوں کا ریکارڈ بھی بالکل بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، کوئٹہ میں آئے روز دہشت گردی ہوتی ہے اور ایک خاص فرقے کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں کی حکومت نے کبھی تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ دہشت گردوں کی نشاندہی کرے، ان کو سامنے لے کے آئے، ان کے کیس عدالتوں میں لے کے جائے اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل حقائق کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بات زور دے کے کہنا چاہتا ہوں، حکومت خیبر پختونخوا یعنی حکومت بلوچستان کوئٹہ میں ناکام ہو گئی، حکومت خیبر پختونخوا دیر اسماعیل خان میں ناکام ہو گئی ہے، اور حکومت وفاقی حکومت پارا چنار اور گلگت بلتستان میں ناکام ہو گئی ہے، جو کہ دہشت گردوں کو ناکام کرنے، ان کے نیٹ ورکس کو اکشاف کرنے اور ان کی سرگرمیوں کو حقیقی طور پر ٹریس کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارا اپنا معاشرہ مثال کے طور پر باقی سارے معاملات پر تو علل اعلان میڈیا شور مچاتا ہے، لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس معاملے کو دباتے ہیں، وہ اس معاملے کو واضح نہیں کرتے، وہ اس معاملے پر مذاکرہ ڈر ڈر کے کرتے ہیں، وہ اس پر کھلے بندوں بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ میڈیا کا بہت بہت ہی زیادہ مشکوک کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری کورٹ جو ہے اس انسانی حقوق کے بارے میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اور کراچی میں ایک واقعہ چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ وہاں پر ایک ایم پی اے نے الیکشن کے دوران ایک خاتون پر تشدد کیا اور اس کی فوٹیج دکھائی گئی اور سپریم کورٹ نے اس کو 2-3 دن کے اندر طلب کر لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوٹا کے واقعات پر, ٹارگٹ کلنگ کے معاملات پر, اور یہ 18 جو پچھلے ہفتے شہید ہو گئے اس کے بارے میں ہماری سپریم کورٹ جو کسوے موٹر لینے کی اتنی زیادہ مشتاق ہے, پاکستان کی سپریم کورٹ بالکل خاموش ہے, پاکستان کا میڈیا بالکل خاموش ہے, پاکستان کے سیاستدان بالکل خاموش ہے, پاکستان کے مذہبی رہنما بالکل خاموش ہے. انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ ان لوگوں کی مظلومیت کو اجاگر کیا جائے اور بتایا جائے کہ ان لوگوں کو مارنے کا کیا قیمت ادا کی جا سکتی ہے. اور یہ اسٹریٹیجیکلی, جیسے کہ میرے ایک دوست نے کہا کہ کیسے شمالی علاقہ جات چین کی سرحد کے قریب ہے اور پاکستان کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کتنی زیادہ بڑی غلط ریکارڈ سامنے آ جائے گا اور ہمیں عالمی سطح پر کتنی زیادہ تو کی جائے گی اور کتنے ہمارا بدنامی ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرلی دیکھا جائے تو اگرچہ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کسی نہ کسی طریقے پر وہ ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مظالم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کا چیمپئن کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کرنے کے لیے وہ اسلام کا انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور ان کی بہت زبردست اسٹریٹجی ہے. لیکن آگے سے پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے علماء, پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی عدالتیں وہ اس اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ دہشت گرد دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, ان کی سرگرمیاں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سول سوسائٹی, میڈیا اور پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی عدالتیں ان کے سامنے کمزوری کا اظہار کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ نذیر حسین صاحب. جناب
جی فرمائیے.
صفدر رضا صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی, مذہبی انتہا پسندی یا حالیہ جو واقعہ ہوا ہے, ان کے اس طرح کے واقعات کے سلسلے میں پاکستانی میڈیا, سول سوسائٹی, این جی اوز, انسانی حقوق کے جو تنظیمیں ہیں, ان کا رد عمل کمزور کیوں رہتا ہے؟
اشرف صاحب, جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رضا صاحب نے شاید اس طرح توجہ نہیں دی. میرا خود تعلق میڈیا سے رہا ہے اور ابھی بھی میڈیا سے ان ٹچ ہوں. تمام نیوز چینلز نے, 20-25 نیوز چینلز نے اس دن جب واقعہ ہوا اس کی لائیو کوریج دی ہے, اور شام کے جو پروگرام ہوئے ہیں ان کے ٹاکس کے, اس میں تمام میڈیا نے اس چیز کو زیر بحث لایا ہے, اس کے مضمرات, محرکات, اس کے عوامل اور اس کے امپیکٹ کو ڈسکس کیا ہے. یہ اس سلسلے میں بالکل آپ کو, ہاں جہاں تک سول میڈیا کا, سول سوسائٹی کا تعلق ہے, انفارچونیٹلی وہ اس سلسلے میں کافی پیچھے رہی ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت نے مذمتی قراردادیں تو ضرور پیش کی ہیں, پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹر نے, انٹیریئر سیکرٹری نے, انٹیریئر منسٹر نے, لیکن عملی اقدام جو ہے وہ بہت کم سامنے آئے ہیں. اور میں بالکل, یہ بات رضا صاحب کی بالکل حق بجانب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا. سو موٹو نوٹس بھی لیا جا سکتا تھا لیکن اس سلسلے میں نہیں لیا. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, میں پھر وہی بات دہرانے کی جسارت کروں گا, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, تعلیم کی کمی ہے. شروع دن سے لے کے ابھی تک اس قوم کو, اس معاشرے کو, اس اسلامی معاشرے کو طبقوں میں, فرقوں میں, ذاتوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور ہم تعلیم سے بہت دور ہیں. 7ویں صدی عیسوی سے لے کے 11ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں نے دنیا کو رول کیا اور آج ہم دنیا کی جو طاقت ہیں, دنیا کی جو 1 بلین لوگ ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیمبرج, آکسفورڈ, ہارورڈ کی طرف جا رہے ہیں, چونکہ ہمیں خود مسجد نبی میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی, اس کو چھوڑ کے ہم کہیں اور, کیونکہ اس پہ اس وقت کسی اور طاقت کا غلبہ اور غصبہ ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو سامنے آنا پڑے گا, عوام کو سامنے آنا پڑے گا. اگر پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان میں امن و استحکام لانا ہے, تو یہ اس قسم کی مذہبی منافرت جو ہے, فرقہ واریت جو ہے, یہ ٹیررزم جو ہے, دہشت گردی, اس کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ تعلیم کی کمی ہے, انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے, اور یہ جو باہر کے ایلیمنٹ انڈاکٹرینیشن کر رہے ہیں, اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں نے عرض کیا کہ گزشتہ 20 سالوں میں یہ پود تیار ہو کے سامنے آئی ہے, ابھی اس کو کتنا وقت لگتا ہے اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سلسلے میں عملی اقدامات کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. اس سلسلے میں تمام سول سوسائٹی کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو, تمام لوگوں کو، تمام پاکستان کے مسلمانوں کو سامنے آنا ہوگا اور یک جان ہو کر اس سلسلے میں اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ آج کوئٹہ میں ہوا ہے، گلگت بلتستان میں ہوا ہے اور پارا چنار میں ہوا ہے، تو کل خدا نہ خاصہ اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کراچی میں یہ بات پھرنا شروع ہو جائے۔ لہٰذا کوشش اس چیز کی کرنی چاہیے کہ ان حالات کے سدے باب کو روکنے کے لیے حکومت جو ہے وہ عملی اقدامات کرے تاکہ ان حالات پہ قابو پایا جا سکے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نذیر حسین صاحب۔ اسی کے ساتھ ہم صفدر رضا اور منظور رضوی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ بہرحال ناظرین، پاکستان میں صورتحال اس وقت بہت ہی پیچیدہ ہے، نازک ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے تعلق سے، اور اس سلسلے میں پاکستان کے حکومت، پاکستان کے ارباب حل و عقد، پاکستان کے سیاستدانوں سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے پاکستان کے مذہبی رہنماؤں پر۔ اور اسی کے ساتھ جیسا کہ نذیر حسین صاحب نے کہا ہے، سول سوسائٹی کو بھی آگے آنا چاہیے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ پاکستان کی شبی بھی خراب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر اگر مذہبی منافرت پھیلتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے استحکام کے لیے بھی خطرناک ہے اور اس سے صرف امریکی ایجنڈے کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں